अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में रात के 11, भारत में 11:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ में दिन के 2 बजा चाहते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा के एक शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान नदीम याकूब। हस्ब मामूल खबरों से आगाज करते हैं। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। पाकिस्तान
तहरीक तालिबान पाकिस्तान की शूरा से मुलाकात के लिए तालिबान की मुजाकराती कमेटी के 2 अरकान शुमाली वजीरिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक। तफसीलात कुछ देर बाद।
तालिबान से मुजाकरात के दूसरे दौर के आगाज के लिए तैयारियां। हुकूमत बातचीत के जरिए कयाम अम पर यकीन रखती है, वजीर आजम का बयान। मैं हूँ इस्लामाबाद से कामरान हैदर। तफसीलात कुछ देर बाद।
जनूबी एशिया
भारतीय सिफारतकार देवयानी खोबरागड़े के खिलाफ वीजा फ्रॉड के इल्जाम मुस्तरद, भारत ने खैर मकदम किया। मैं हूं नई दिल्ली से सुहेल अंजुम, ये रिपोर्ट कुछ देर बाद।
आलमी खबरों में मलाइशियन एयरलाइंस के लापता मुसाफिर तैयारे के कोई आसार नहीं मिले। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि चीन और अमरीका को मुश्तरका मुफादात पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। और सामिन अब खबरें तफसील के साथ। मुज़ाकराती अमल के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान की नामजद करदा कमेटी तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात के लिए कबायली इलाके शुमाली वजीरस्तान के किसी नामानूब मुकाम पर पहुंच गई है। इस मुलाकात का मकसद हुकूमती कमेटी और तालिबान शूरा के दरमियान मुज़ाकरात के लिए जगह और वक्त का तायुन करना है। मज़ीद तफसीलात के साथ इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक।
पाकिस्तानी तालिबान के नामजद करदा मुजाकरात कार जुमेरात को शुमाली वजीरिस्तान पहुंचे, जहां वो कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की शूरा से मुलाकात करेंगे। प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम और सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह हुकूमत की तरफ से फराहम करदा हेलीकॉप्टर के जरिए शुमाली वजीरिस्तान पहुंचे। रवानगी से कबल सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि तालिबान से मुजाकरात की राह को हमवार करने की कोशिश की जाएगी। मौलाना यूसुफ शाह का इस मौके पर कहना था,
हुकूमत ने भी एक नई कमेटी का ऐलान कर दिया है, तो अब उनसे मुलाकात के लिए जगह और जो एजेंडा है उसको तय करके इंशाल्लाह हम उसी के लिए सफर कर रहे हैं। जाहिर है अभी एजेंडा हमने उनसे भी लेना है, फिर यहाँ आके यहाँ इनके साथ भी डिस्कस करना है। नई कमेटी के साथ अभी तक हम मिले नहीं है, जब वहाँ से वापसी हो जाए तो फिर यहाँ इनसे भी हम मुलाकात करेंगे।
प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि तालिबान शूरा से मुलाकात में तमाम उमूर पर बातचीत की जाएगी।
ये शरायत पर भी बात होगी और फिलहाल तो 2 उनकी तजावीज हैं मुज़ाकरात को बामानी और नतीजा खेज बनाने के लिए कि नॉन कम्बेटेंट्स जो हैं गैर अस्करी कैदी उनको रिहा किया जाए और एक पीस जोन कायम किया जाए।
वजीर आजम के खसूसी मुआविन बराए कौमी अमूर इरफान सदीकी ने जुमेरात को सहाफियों से गुफ्तगु में इस तवक्को का इजहार किया कि बातचीत के इस अमल के मुस्बत नतायज सामने आएंगे।
वापस आके अपनी रिपोर्ट देंगे तो फिर ये वाजे होगा कि ये जो नई कमेटी हुकूमत की तरफ से बनी है, क्या तालिबान उस कमेटी के साथ खुद बात करना चाहते हैं, खुद कोई कमेटी तश्कील देते हैं, या जो तालिबान की कमेटी पहले बनी हुई है उसके अंदर कोई अरकान का इजाफा कर देते हैं या उसी पे एतमाद करते हैं। ये 1-2 दिन में वाजे हो जाएगा, लेकिन एक बात यकीन से मेरा ख्याल है हर जहन के अंदर आनी चाहिए कि ये पॉलिटिकल विल के हवाले से, सीरियसनेस के हवाले से, सिंसेरिटी ऑफ पर्पस के हवाले से हुकूमत के अंदर कोई शायबा भी ऐसा नहीं है, कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एफर्ट्स कामयाब होंगी।
हुकूमत की तश्कील करदा मुजाकराती कमेटी का ये मुतालबा था कि बातचीत का अमल उसी सूरत में आगे बढ़ सकेगा जब दहशतगर्द हमले बंद होंगे, जिसके बाद तालिबान ने मुजाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए 1 माह की जंगबंदी का ऐलान भी किया था। वजीर आजम नवाज शरीफ ने 1 रोज कबल हिजब मुखालिफ की एक बड़ी जमात तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से तालिबान से मुजाकराती अमल और इसकी नाकामी की सूरत में मुतबादल लाए अमल पर बातचीत की थी। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत के मुजाकराती अमल के बायस दहशतगर्द तकसीम हो गए हैं और उनके बकौल जो शिदत पसंद बातचीत पर यकीन नहीं रखते उनके खिलाफ कार्रवाई आसान होगी। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि उनकी हुकूमत बातचीत के ज़रिए दहशतगर्दी के चैलेंज से निमटने के लिए पूरी तरह पुरअज़म है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार एक ऐसे मौके पर किया है जब हुकूमत ने तालिबान से मुज़ाकरात के लिए एक नई कमेटी तश्कील दी है। اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے کامران حیدر.
حکومت نے طالبان عسکریت پسندوں سے مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے ایک نئی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس میں اکثریت سرکاری افسران کی ہے، جبکہ حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کی صوبہ خیبر پختونخوا حکومت کے نمائندے اور سابق سفارتکار رستم شاہ مومن بھی شامل ہیں. حکومت میں شامل عہدیداروں کے مطابق یہ کمیٹی براہ راست شدت پسندوں سے ملاقات کر کے قیام امن سے متعلق امور پر بات چیت کرے گی. وزیر مملکت برائے داخلہ بلیغ الرحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے امید کا اظہار کیا کہ نئی سرکاری کمیٹی کے قیام سے عسکریت پسندی کے خاتمے اور قیام امن سے متعلق معاملات تیزی سے آگے بڑھیں گے.
پہلے جو ہے بہت زیادہ انڈائریکٹ ممبرس تھے سوائے ایک کے، نمائندگی کر رہے تھے لیکن حکومت میں سے نہیں تھے، لیکن اب جو ہے وہ اس کا سکوپ کچھ ڈیفرنٹ کیا جا رہا ہے. ہر راؤنڈ جو ہے اس میں ڈیسیزنز لینے تھے، پہلے راؤنڈ میں کچھ ڈیسیزنز ہوئے ہیں، بہت بڑا ڈیسیزن تھا سیز فائر کا، اور ہر راؤنڈ ہر مرحلہ جو ہے وہ ڈیسیزنز کا مرحلہ ہے. تمام ڈیسیزنز ایک ہی راؤنڈ میں ہو جائیں گے یا کچھ ہوں گے، صرف یہ ٹائم بتائے گا.
قلعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے مرکزی ترجمان شاہد اللہ شاہد نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے فائر بندی کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور حالیہ دنوں میں مختلف علاقوں میں ان کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. تاہم وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے طالبان کی نامزد کردہ مذاکراتی ٹیم سے ملاقات میں نواز شریف انتظامیہ کی بات چیت کے عمل سے متعلق سنجیدگی کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کو سبوتاج کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ادھر پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر اشرفی نے وزیر اعظم سے ملاقات میں غیر جنگی قیدیوں کی رہائی سے متعلق طالبان شدت پسندوں کے مطالبے کو دہرایا. ان کے بقول وزیر اعظم نے کہا کہ اگر ایسے کوئی قیدی موجود ہیں تو انہیں رہا کیا جائے گا. پاکستانی فوج کے ترجمان پہلے ہی شدت پسندوں کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ بچے یا عورتیں فوج کی تحویل میں نہیں. انتہا پسندی، فرقہ واریت اور دہشت گردی کی روک تھام کے تناظر میں حکومت کی طرف سے دینی مدارس کے خلاف ممکنہ کاروائی کے بارے میں طاہر اشرفی کا کہنا تھا.
پرائم منسٹر صاحب نے بالکل بڑا واضح کہا ہے کہ مدارس کو کوئی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ان کو پریشان ہونا چاہیے، اور اگر کہیں پر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ہم نے بھی یہ کہا ہے کہ اس طرف حکومت بھی نشاندہی کرے اور ہم بھی اس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ معاملات کو جو ہے اصلاح کی طرف لے کر جائے.
حکومت میں شامل عہدیدار کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کی ناکامی پر فوجی کارروائی کی جا سکتی ہے اور ملک کی کمزور معیشت کے باوجود انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام تر مالی وسائل فراہم کیے جائیں گے. کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
ملائیشیا کے لاپتہ مسافر طیارے کا معمہ ابھی تک حل نہیں ہوا اور 6 روز گزرنے کے بعد اس واقعے کے بارے میں مایوسی بڑھ رہی ہے. چین نے جمعرات کو زور دیا ہے کہ لاپتہ طیارے کی تلاش کے لیے کی جانے والی بین الاقوامی کوششوں کو زیادہ مربوط کیا جائے. اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بل آئیڈ بیجنگ سے. ملائیشین ایئر لائن کے لاپتہ ہونے والے طیارے میں زیادہ تر مسافروں کا تعلق چین سے تھا اور چین میں بہت سے لوگ انٹرنیٹ اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس واقعے کے بارے میں ہر تازہ معلومات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. بیجنگ میں ایک اہم سیاسی اجلاس کے بعد ایک نیوز کانفرنس کے دوران چین کے وزیر اعظم لی کیکیانگ سے جو پہلا سوال پوچھا گیا وہ چین کی معیشت کے بارے میں نہیں بلکہ لاپتہ ہونے والے مسافر طیارے کے بارے میں تھا. کہہ رہے ہیں کہ چینی حکومت نے تمام متعلقہ اداروں سے کہا ہے کہ وہ طیارے کی تلاش کی کوششوں کو مربوط کریں، لاپتہ ہونے کی وجوہات کا پتہ لگائیں اور جتنی جلد ممکن ہو لاپتہ طیارے کے مقام کا تعین کریں. انہوں نے کہا کہ جب تک امید کی کوئی کرن موجود رہے گی ہم طیارے کی تلاش جاری رکھیں گے. ملائیشین ایئر لائنز کی پرواز MH370 کی تلاش کا کام جمعرات کو مزید وسیع کر دیا گیا، مگر اس کے بارے میں جو بھی ممکنہ آثار جتنی جلدی سامنے آئے وہ اتنی ہی جلدی غائب بھی ہو گئے. گزشتہ ہفتے کو یہ پرواز کوالالمپور سے بیجنگ جاتے ہوئے لاپتہ ہو گئی تھی اور اس پر کل 339 افراد سوار تھے. جمعرات کی صبح چین کے سرکاری ٹی وی پر سیٹلائٹ سے لی گئی کچھ تصاویر دکھائی گئیں جن کے بارے میں اس شبے کا اظہار کیا گیا کہ وہ ملائیشیا کے شمال مشرقی ساحل پر کچھ تیرتی ہوئی اشیاء ہیں۔ مگر طیارے کے تلاش کرنے والے جہاز جب وہاں پہنچے تو انہیں طیارے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ جمعرات کو امریکہ کے اخبار وال اسٹریٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ امریکی تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ طیارے کے انجن میں نصب خودکار ٹرانسمیٹر کی معلومات کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاز اس مصدقہ مقام کے بعد 4 گھنٹے تک پرواز میں رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاز بحر الکاہل یا بحر ہند کی جانب دور تک پرواز میں رہا، اسی لیے تلاش بھی زیادہ وسیع علاقے میں کرنی ہوگی۔ ملائیشیا کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ ناممکن اور غلط ہے۔ ملائیشیا کے ٹرانسپورٹیشن کے وزیر حشام الدین حسین نے کہا ہے کہ طیارے کی پرواز کے بعد اس کے ٹرانسمیٹر سے جو ڈیٹا موصول ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ملاقہ میں تلاش کا کام جاری ہے، مگر زیادہ توجہ جنوبی بحیرہ چین میں دی جا رہی ہے جہاں طیارہ ریڈار پر سے غائب ہوا تھا۔ جہاز پر سوار مسافروں کے عزیز و اقارب بیجنگ سے لے کر کوالالمپور تک اور بھارت میں بھی مایوسی کا شکار ہیں۔ ملائیشیا کے وزیر نے جمعرات کو ایک نیوز بریفنگ کے دوران حکومت پر کی جانے والی تنقید کا جواب دینے کی کوشش کی اور مسافروں کے خاندانوں کو یقین دلایا کہ طیارے کی ہر ممکن تلاش کے لیے عالمی سطح پر کوششیں جاری ہیں۔
This situation is unprecedented.
انہوں نے کہا یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ MH370 کھلے سمندر کے اوپر بالکل خاموش ہو گئی۔ ہم طیارے کی تلاش کے لیے کی جانے والی بین الاقوامی کوششوں کے وسط میں ہیں، جن میں بہت سے ممالک، 80 کشتیاں اور ہوائی جہاز شامل ہیں۔ یہ ایک بحران کی صورتحال ہے، یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے جو کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ لاپتہ طیارے کی تلاش کا کام 93,000 مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ علاقے پر جاری ہے، جو جنوبی بحیرہ چین سے لے کر بھارت کے ساحلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ ندیم یعقوب، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ جمعرات کو ملائیشین ایئر لائنز کے بوئنگ کی گمشدگی کو، جس پر 239 مسافر سوار تھے، چھٹا روز شروع ہو گیا ہے۔ وی او اے کی کارلا بوب نے اپنی رپورٹ میں اس ٹیکنالوجی کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں جو کسی طیارے کو تلاش اور اسے کھو سکتی ہے۔ اس بارے میں تفصیلات بتا رہی ہیں اس رپورٹ کی یاسمین جمیل۔
اب جبکہ سیٹلائٹ سسٹم دنیا بھر میں موجود ہے اور جی پی ایس ٹیکنالوجی صرف ایک بٹن دبا کر کاروں سے لے کر سیل فونز تک میں دستیاب ہے، ایسا کیسے ممکن ہوا کہ عہدیداروں نے اتنا بڑا طیارہ گم کر دیا؟ ایویشن سیفٹی کے کنسلٹنٹ جان میک گرا کہتے ہیں کہ یہ اس سے بھی کہیں زیادہ آسان ہے جتنا کہ آپ سوچ سکتے ہیں۔
People are under the impression that every airplane, even when it's flying across the ocean, is observed on some kind of radar scope with a human being looking at that scope. And it's just not the case. Radars don't...
لوگوں میں یہ تاثر عام ہے کہ ہر ہوائی جہاز جب سمندر کے اوپر سے پرواز کرتا ہے تو اسے کسی قسم کے ریڈار پر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اصل معاملہ یہ نہیں ہے۔ ریڈار اتنی دور تک کی چیز نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن مسٹر میک گرا کہتے ہیں کہ گمشدہ بوئنگ کے اندر ایسی بہت سی ٹیکنالوجی موجود ہے جو اس چیز کی نشاندہی کرنے میں مدد کر سکتی ہے کہ وہ کہاں ہے۔ جیٹ طیاروں میں نصب نظام خودکار طریقے سے موسمی حالات، طیارے کی بلندی، اس کی پوزیشن اور اسپیڈ، ٹریفک کنٹرول کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں۔ پائلٹ کے پاس عہدیداروں کے ساتھ رابطے کے کم از کم 3 طریقے موجود ہوتے ہیں، اور اگر طیارہ سمندر میں گر جائے تو فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر یا بلیک باکس ایک ایسا ساؤنڈ بھیجتا ہے جسے 3 کلومیٹر دور تک سنا جا سکتا ہے۔ ایف اے اے ایکسیڈنٹ کے سابق تفتیش کار مائیکل ڈینیل کہتے ہیں کہ عالمی ضابطے بھی موجود ہیں۔
ایئر لائن ہیز ریسپانسبلٹی فار واٹ وی کال فلائٹ فالوئنگ، دیٹس این انٹرنیشنل
سٹینڈرڈ۔ ایئر لائن اس کی ذمہ دار ہے جسے ہم فلائٹ فالوئنگ کہتے ہیں۔ یہ ایک بین الاقوامی معیار ہے اور ان سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ طیارے کی اڑان کے دوران اس کے مقام کے بارے میں پل پل کی معلومات رکھیں۔ لیکن ملائیشیا کی ایئر لائن کی فلائٹ کے معاملے میں ڈینیل کہتے ہیں کہ ایئر لائن نے بہت زیادہ معلومات فراہم نہیں کی ہیں۔ ڈینیل کہتے ہیں کہ یہ چیز تشویشناک ہے۔ یہ بہت تشویشناک بات ہے کیونکہ یہی وہ اضافی معلومات ہیں جس کی بنیاد پر تفتیش کار طیارے کا اتا پتا معلوم کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے مائیکل ڈینیل کے۔ امدادی عملے جیٹ اور اس کے بلیک باکس کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ آخر غلطی کہاں ہوئی تھی۔ 2009 میں ایئر فرانس کی ایک فلائٹ کے لاپتہ ہو جانے کے بعد امریکی ٹرانسپورٹ سیفٹی بورڈ نے ہنگامی صورتحال میں طیارے کے فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر سے معلومات مسلسل ڈاؤن لوڈ کرنے پر زور دیا تھا۔ جان میگرا کہتے
ہیں
ماضی میں وہ اس قسم کے آلے کی تنصیب کا جواز نہیں دے سکے تھے کیونکہ وہ مہنگا ہوتا ہے اور کیونکہ اس وقت اتنے زیادہ حادثات نہیں ہوا کرتے تھے کہ اس کی ضرورت پڑے۔ یہ تازہ واقعہ یقینی طور پر کچھ اضافی تحریک فراہم کر سکتا ہے اور اس پر عمل کرنے پر زور دیا جا سکتا ہے۔ یہ الفاظ تھے جان میگرا کے۔ آسمانوں اور سمندروں کی نگرانی کرنے والے ابھی تک پر امید ہیں کہ گمشدہ طیارے کو جلد تلاش کر لیا جائے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور لاپتہ ہونے والے اس طیارے کے بارے میں نفیسہ ہدبائی نے ونگ کمانڈر نسیم احمد اور برطانیہ میں ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نذیر احمد سے بات کی ہے۔ اس پر مبنی ایک رپورٹ سنیے۔
جیسا کہ آپ لوگوں نے بین الاقوامی خبروں میں سنا کہ کوالالمپور سے بیجنگ جانے والا ملیشیا کا ایک جہاز غائب ہو گیا ہے اور آج چھٹا دن ہے کہ وہ نہیں مل پایا ہے۔ پاکستان سے سابق ونگ کمانڈر نسیم احمد، کیونکہ آپ بین الاقوامی جہاز سازی کو محفوظ بنانے میں بھی کوشاں ہیں اور اس سلسلے میں آپ واشنگٹن میں بھی یہ کانفرنس میں شریک ہوں گے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ملیشیا کا جہاز غائب ہو گیا، اس کا ٹرانسپونڈر خود سے بند ہو سکتا ہے یا کوئی دہشت گردی کی وجہ سے اسے بند کیا گیا؟
بہت شکریہ۔ دیکھیں، جب 777 کی جب ہم بات کریں گے اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی، تو طیارے کے غائب ہونے میں تو ہم دہشت گردی کو ابھی فی الحال رول آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن طیارے کا زمین پہ نہ ملنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاز جہاں بھی گیا ہے، جو 4 گھنٹے اڑنے کی بھی خبریں آ رہی ہیں، میرے اندازے کے مطابق ہائی ٹیکنالوجی کا ایئر کرافٹ جو کہ مل نہیں رہا ہے، یہ سمندر ہی میں کہیں جا سکتا ہے۔ اور جانے کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ایک تو کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے عملے نے خود بیچن کیا ہے، تو اس صورتحال میں کسی ایمرجنسی سگنل کا نہ ملنا ایک بہت اہم سوال ہے اور جو کہ ایک چیلنج بھی ہے ہماری نئی ٹیکنالوجی کو۔ لیکن اگر کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے تحت عملے کو یرغمال بنا لیا گیا ہے اور کچھ سسٹمز بالکل اس کے آف کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کسی، جو کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کسی ایسی صورتحال میں یہ جہاز جو ہے وہ دانستہ یا غیر دانستہ، یعنی کسی قسم کی کشمکش میں تھا اور بہرحال گرا یہ سمندر ہی میں ہے، کیونکہ دوسری صورتحال میں اس کا ابھی تک پتہ چلا لیا جاتا۔ جس طرح ایئر فرانس کی فلائٹ تھی آج سے تقریباً 4 سال پہلے 2010 میں، اس کے بھی ملبے کا تقریباً 5 دن کے بعد کوئی فلوٹنگ پارٹ ملا تھا۔ تو میرے جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق ایئر کرافٹ کا ریکیج تو کسی سمندر ہی میں ملے گا، لیکن جو متضاد خبریں آ رہی ہیں کہ اس نے 4 گھنٹے فلائٹ کی، اپنی فلائٹ کا جو کورس تھا اس سے ڈیویٹ کیا، اس سے کچھ شبہات ضرور پیدا ہوتے ہیں کہ ہوا کیا ہے، اس کے متعلق تو کچھ کہنا کافی قابل وقت ہوگا۔
اور کچھ مختصر سی باتیں لارڈ نذیر سے سنیں گے جو کہ ہاؤس آف لارڈز کے رکن ہیں اور اس وقت لندن میں ہیں۔ آپ بتائیے لارڈ نذیر، کیا چین اور ملیشیا کی ٹیکنالوجی میں کوئی کمی رہ گئی ہے اور مغرب کی طرف سے کس طرح کی امداد مل سکتی ہے انہیں؟
اس میں پہلے یہ سوچا جا رہا تھا کہ جو 2 سٹولن پاسپورٹ والے جو لڑکے، اب پتہ چل رہا ہے کہ شاید ایرانین اوریجن کے ہیں، وہ اسائلم سیکر تھے، پھر یہ ٹیررزم کے حوالے سے بھی یا سوئسائڈ بھی، یعنی ساری آپشنز لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن ٹیکنالوجی جتنی بھی، اور پرٹیکولرلی کیونکہ بوئن مینوفیکچررز امریکن ہیں، وہ بھی پورا کا پورا تعاون بھی کریں گے اور جتنی بھی ٹیکنالوجی ویسٹ کے پاس ہے وہ ساری استعمال کی جائے گی، کیونکہ یہ سویلین پلین ہے اور مشکل وقت میں دنیا ساری اکٹھی ہو جاتی ہے۔
یہ تھے لندن سے ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نذیر، اور ان کے ساتھ تھے ریٹائرڈ ونگ کمانڈر نسیم احمد۔
न्यूयॉर्क शहर के हालिम के इलाके में धमाकों से मुनहदम होने वाली इमारतों के मलबे से जिंदा बच जाने वालों की उम्मीद दम तोड़ रही है और बुध के रोज इस हादसे में हलाक होने वालों की तादाद 7 हो गई है। इमदादी टीमें रात भर मलबे से उन 9 अफराद को तलाश करने की कोशिश करती रहीं जो अभी तक लापता हैं। ये धमाका गैस के अखराज के बाद हुआ जिससे अपार्टमेंट की 2 इमारतें जमीन बोस हो गईं। कम से कम 63 अफराद जख्मी हुए। धमाके से उड़ने वाला मलबा कई ब्लॉक दूर तक फैल गया और करीबी मुसाफिर ट्रेन की पटरी पर भी जा गिरा जिसके बायस ग्रैंड सेंट्रल सेक्शन के अंदर और बाहर ट्रेन सर्विसेज दिन भर के लिए मुअत्तल करना पड़ी। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि रूस अगर यूक्रेन के बहरान में अपनी मुदाखलत बंद नहीं करता तो उसे बड़े पैमाने पर सियासी और इकतसादी नुकसान उठाना पड़ेगा। जर्मन पार्लियामेंट में जुमेरात के रोज तकरीर करते हुए मिस मर्केल ने कहा कि यूक्रेन की इलाकाई सालमियत पर कोई बहस नहीं हो सकती। यूक्रेन के जजीरानुमा क्राइमिया में रूसी फौज कशी पर मगरब और रूस के दरमियान शदीद कशीदगी पाई जाती है। अमेरिका के सदर बराक ओबामा ने रूस को मुतनब्बे किया है कि अगर मॉस्को यूक्रेन के मामलात में मुदाखलत जारी रखता है तो मगरब उस पर इकतसादी पाबंदियाँ आयद करेगा। गजा की पट्टी में फलस्तीनी इस्लामी जहादी ग्रुप ने कहा है कि मिस्र की सालसी में फायरबंदी मुआहदा नाफिस हो गया है जिसका मकसद 2 रोज से जारी इसराइल पर रॉकेट हमलों और फलस्तीनी इलाकों में इसराइली फिजाई हमलों को रोकना है। इसराइल की तरफ से फौरी तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया लेकिन जुमेरात के रोज़ वजारत दिफा के एक सीनियर अहदेदार ने कहा है कि वो तवक्कु करते हैं कि लड़ाई जल्द ख़त्म हो जाएगी। इस्लामी जहाद के लीडरों ने बताया कि ये फायरबंदी सन 2012 में काहरा में तय पाने वाले मुआहदे का इआदा है। फलस्तीनी ग्रुप की तरफ से इस मुआहदे के बारे में फेसबुक पर पैगाम से ज़रा पहले इसराइली तैयारों ने रफा पर हमला किया जो जनूबी गजा की पट्टी में मिस्री सरहद के नज़दीक है। 3 फलस्तीनी हमले में ज़ख्मी हुए। इसके साथ ही खबरें ख़त्म हुईं।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
इंतहाई गुरबत से बाहर निकलना और दोबारा इस घड़े में गिरने से महफूज रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर मुश्किलात में घिरे लोगों की मदद के लिए काफ़ी इकदाम ना किए गए तो सन 2030 तक 1 अरब अफराद का इंतहाई गुरबत के दायरे में जाने का ख़तरा मौजूद है। वॉइस ऑफ अमेरिका के जो डिकापुआ की तैयार करदा रिपोर्ट आपके लिए पेश कर रही हैं मुदसरा मंसर।
बेरोज़गारी, ख़राब सेहत, महंगी खुराक, तनाज़ात और कुदरती आफात उन चंद चीज़ों में शामिल हैं जो लोगों को गुरबत की लकीर यानी $1.25 योमिया की आमदनी से नीचे धकेल सकती हैं। ओवरसीज़ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और क्रॉनिक पावर्टी एडवाइजरी नेटवर्क ने इंतहाई गुरबत पर अपनी 3री रिपोर्ट जारी की है। नेटवर्क के डायरेक्टर एंड्रियो शेबर्ड और रिपोर्ट मुरतब करने वाली टीम के सरबरा ने गुरबत के घूमते हुए पहिए से खबरदार किया है। लोग गुरबत के गढ़े में गिरते हैं और उससे निकल भी जाते हैं और जब वो इससे निकल जाते हैं तो वो इस गढ़े में दोबारा भी गिर सकते हैं। वो कहते हैं कि गुरबत के 3 बुनियादी मरहले हैं जिनका लाजमी हल निकालना चाहिए।
You can be poor the whole of your life, chronically poor, and policies generally speaking don't deal very well with that.
आप अपनी तमाम जिंदगी गुरबत में गुजार सकते हैं, इंतहाई गुरबत में। उमूमी तौर पर पॉलिसियाँ इस किस्म की गुरबत से बहुत अच्छी तरह नहीं निमटती। आप मुफलिसी का शिकार हो सकते हैं। आजकल की पॉलिसियाँ इस किस्म की गुरबत से 10 साल पहले की नस्बत ज़्यादा बेहतर अंदाज में निमटने की शुरुआत कर रही हैं, लेकिन इस मसले पर काबू पाने के लिए अभी तवील वक्त दरकार है, ख़ास तौर पर अफ्रीका में, और हकीकत यह है कि एशिया में भी। और फिर जब आप एक बार गुरबत से छुटकारा पा लेते हैं तो फिर आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप ख़ुद को गुरबत की सतह से मुसलसल बुलंद रखें। आपके लिए ज़रूरी है कि आप ख़ुद को गुरबत के गढ़े से मुसलसल दूर करते रहें क्योंकि आप बहुत आसानी से इसमें दोबारा गिर सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सन 2010 में 1 अरब 20 करोड़ लोग इंतहाई गुरबत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। یہ تعداد 1990 کے مقابلے میں 70 کروڑ کم تھی۔ شیپرڈ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ ایک اچھی خبر ہے لیکن ممکن ہے کہ یہ رجحان جاری نہ رہے۔
People who are chronically poor, they're poor over their lifetimes for reasons, and those reasons can be quite hard to tackle. For example,
جو لوگ لگاتار مفلس رہتے ہیں وہ کئی وجوہات کی بنا پر اپنی پوری زندگی غربت میں ہی گزارتے ہیں، اور ان وجوہات سے نمٹنا بہت زیادہ دشوار ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے ان کے خلاف تعصبانہ برتاؤ کیا جا رہا ہو، اور آج کچھ ملکوں میں تعصب کے خلاف اچھی پالیسیاں موجود ہیں، لیکن بہت سے ملکوں میں ابھی تک یا تو ایسی پالیسیاں موجود نہیں یا وہ ان پر عمل درآمد نہیں کرتے۔ شیپرڈ کہتے ہیں کہ شدید غربت میں دوبارہ مبتلا ہونے کی ایک سب سے عام وجہ خراب صحت ہے۔ رپورٹ میں انتہائی غربت کو زیرو غربت قرار دیتے ہوئے اس سے نمٹنے کے لیے 3 تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ شیپرڈ کے الفاظ،
The first of these is providing some sort of cash relief, if you like, cash transfers or an employment guarantee, something which provides a safety net.
ان میں سے پہلی تجویز یہ ہے کہ اگر آپ پسند کریں تو انہیں نقدی کی شکل میں مدد دی جائے، نقد رقم ٹرانسفر کی جائے یا ملازمت کی کوئی ضمانت فراہم کی جائے، یعنی کوئی ایسی چیز جو سیفٹی کا ایک نیٹورک مہیا کرے۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر تعلیم کے شعبے میں سرمایہ کاری کی جائے، کیونکہ تعلیم انسان کو غربت سے باہر نکالنے اور مسلسل درست سمت بڑھتے رہنے میں مدد فراہم کرتی ہے، اور تعلیم بلا شبہ لوگوں کو اس صورت میں غربت سے مسلسل بچائے رکھنے میں کارگر ہوتی ہے اگر آپ انہیں اس کی کافی اونچی سطح تک لے جا سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پرائمری اور سیکنڈری سطح کی تعلیم لازمی عناصر ہیں۔ غربت میں کمی کے تیسرے اقدام کو انتہائی غریب افراد کے لیے سازگار اقتصادی ترقی کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں
You need jobs, of course, and those jobs can be agricultural, non-agricultural, but jobs also need to be decent. They need to pay some kind of minimum wage.
بلا شبہ آپ کو روزگار کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ روزگار زرعی یا غیر زرعی شعبے میں ہو سکتے ہیں۔ روزگار کا مناسب اور معقول ہونا بھی ایک ضروری امر ہونا چاہیے۔ وہ اس طرح کے روزگار ہونے چاہیے جن میں کسی قسم کی کم از کم اجرت ادا کی جاتی ہو، اجرت کے ساتھ ملازمت کی کوئی ضمانت منسلک ہو سکتی ہے، اور آپ کو صحت اور حفاظت کی سہولتیں بھی درکار ہوتی ہیں۔ رپورٹ میں تمام ملکوں پر صحت کی عالمگیر کوریج اور آب و ہوا کی تبدیلی سے پیدا ہونے والے شدید موسموں اور سانحوں کے خطرات کے مقابلے کے لیے مناسب بندوبست کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کم آمدنی والے ملکوں کے لیے بین الاقوامی امداد مسلسل انتہائی اہم رہے گی۔ تاہم اس میں مزید کہا گیا ہے کہ عطیات دینے والوں میں سے بہت کم تعداد نے شدید غربت سے نمٹنے میں کسی حقیقی دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے۔ شیپرڈ کہتے ہیں
Report does an analysis which shows that there are about 44 countries who spend a total of less than $500 per person per year.
رپورٹ میں تجزیہ بھی پیش کیا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً 44 ایسے ملک ہیں جو سالانہ کل $500 فی شخص سے کم خرچ کرتے ہیں، اور رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان میں سے بہت کم ملک ایسے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کی تعداد کل 19 ہوگی، جو سن 2030 تک کچھ بہت زیادہ بہتر کارکردگی نہیں دکھا پائیں گے۔ شیپرڈ کہتے ہیں کہ ملک ٹیکس اکٹھا کرنے کا نظام بہتر بنا کر بھی غربت کے مقابلے کے لیے مزید رقم حاصل کرنے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حالیہ برسوں میں جن ملکوں میں غربت پر کامیابی سے کنٹرول حاصل کرنے کی کہانیاں سامنے آئی ہیں، ان میں چین، ویتنام، ایتھوپیا، نیپال اور برازیل شامل ہیں۔ شدید غربت کے مسئلے سے توقع ہے کہ اس وقت نمٹا جائے گا جب بین الاقوامی برادری ترقی کے ملینیم اہداف کی جگہ دوسرے اہداف مقرر کرے گی، اور یہ اہداف اگلے سال مقرر ہوں گے۔ گزشتہ اکتوبر کے مہینے میں عالمی بینک نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ گزشتہ 3 برسوں میں انتہائی غربت کے دائرے میں زندگی بسر کرنے والے افراد کی تعداد میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ 40 کروڑ بچے مسلسل انتہائی مخدوش حالات میں زندہ ہیں۔ بینک کے صدر جیم یونگ کم نے کہا کہ غربت کے خاتمے اور سب کے لیے خوشحالی کے ہدف کو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف اس صورت میں اگر تمام ملک نئے جوش و جذبے کے ساتھ ہنگامی انداز میں مل کر کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ ان کوششوں میں بچوں کے لیے تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال شامل ہونی چاہیے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2:30 ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں ندیم یعقوب، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ اقوام متحدہ کی ایک تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ 2013 میں پاکستان کے قبائلی علاقے فاٹا میں امریکہ کے ڈرون حملوں میں خاطر خواہ کمی ہوئی۔ تاہم اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کو پیش کی جانے والی اس رپورٹ میں افغانستان اور یمن میں ڈرون کے استعمال کی صورتحال افسوسناک قرار دی گئی۔ جنیوا میں وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
انسانی حقوق اور انسداد دہشت گردی کے لیے خصوصی تفتیش کار بین ایمرسن نے، جو ایک برطانوی قانون دان ہیں، کہا ہے کہ گزشتہ برس پاکستان کے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں یا فاٹا میں ڈرون کے 27 حملے ریکارڈ کیے گئے، جو 2010 میں 128 حملوں سے کہیں کم ہیں۔ ان کے الفاظ:
Perhaps most significantly, for the first time in 9 years, there were no reports of civilian casualties during 2013 in the
مگر شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ 9 برس میں پہلی مرتبہ پاکستان کے فاٹا کے علاقے میں 2013 میں عام شہریوں کے جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ملیں۔ پاکستان کی طرف سے ان حملوں کو روکنے کی سفارتی سطح کی کوششیں، تاکہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ امن مذاکرات کیے جا سکیں، برابر ہوتی نظر آتی ہیں۔ ایمرسن کہتے ہیں کہ اس سال اب تک پاکستان میں کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 2012 کے مقابلے میں گزشتہ برس عام شہری ہلاکتوں میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ ایمرسن کہتے ہیں کہ یمن میں 2013 کے اواخر میں مسلح ڈرون حملوں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں عام شہری ہلاکتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ ایمرسن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اگر ڈرون کا استعمال درست اور بین الاقوامی قانون کے مطابق کیا جائے تو یہ فوجی اثاثہ ثابت ہو سکتا ہے۔
ڈرون ٹیکنالوجی الاؤز آلموسٹ ریئل ٹائم 24-hour سرویلنس، اینڈ دیٹ دیئرفور اٹ امپروووز دی سچویشنل اویئرنس۔
ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے وقت کا حقیقی استعمال کیا جا سکتا ہے، 24 گھنٹے کی نگرانی، اور یہ فوجی کمانڈروں کو موقع کی صورتحال سے آگاہی میں بہتری لا سکتی ہے۔ چنانچہ اگر اس کے استعمال میں قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں تو ڈرون ٹیکنالوجی مسلح تنازعوں میں عام شہری ہلاکتوں کا خطرہ کم کر سکتی ہے۔ ایمرسن گزشتہ 14 ماہ کے دوران ڈرون کے مسلح حملوں میں شہری ہلاکتوں کا جائزہ لیتے رہے ہیں۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ افغانستان، پاکستان، یمن، صومالیہ اور غزہ میں بغاوتوں کے خلاف کاروائیوں کے دوران ڈرون کے 37 حملے کیے گئے۔ آخر میں انہوں نے 37 حملوں کی فہرست کو 30 تک بیان کیا، جن میں وہ شہری ہلاکتوں کی اطلاعات کے مصدقہ ذرائع حاصل کر پائے۔ ایمرسن کہتے ہیں کہ عام شہریوں کے ہلاک یا زخمی ہونے کے الزامات کی معمولی موجودگی کے باوجود یہ واضح نہیں ہوتا کہ کسی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی گئی یا کوئی جنگی جرم کیا گیا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے قانون سازوں اور تجزیہ کاروں نے اقوام متحدہ کی اس رپورٹ پر کہ پچھلے سال قبائلی علاقوں پر ہونے والے ڈرون حملوں میں ایک بھی عام شہری ہلاک نہیں ہوا تھا، اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ علاقے کی نوعیت کی بنا پر اس دعوے کی تصدیق کرنا دشوار ہے، تاہم وہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کو قابل بھروسہ سمجھتے ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان میں اراکین پارلیمان اور مبصرین اقوام متحدہ کے ایک تحقیقات کار کی اس رپورٹ پر محتاط رد عمل کا اظہار کیا ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ 2013 کے دوران ڈرون حملوں میں کسی بھی پاکستانی شہری کی ہلاکت نہیں ہوئی۔ قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین شیخ روحیل اصغر اور تجزیہ کار حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ قبائلی علاقوں میں ڈرون حملوں کے دوران شہری ہلاکتوں کی تصدیق یا تردید بظاہر ایک مشکل کام ہے، کیونکہ ان کے بقول جن علاقوں میں یہ کاروائیاں کی جاتی ہیں وہاں تک آزاد ذرائع کی رسائی نہیں۔ اقوام متحدہ کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں امریکی ڈرون حملوں میں نمایاں کمی آئی ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی تحقیقات کار برائے انسداد دہشت گردی اور انسانی حقوق بین ایمرسن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ 9 سالوں میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ 2013 میں ڈرون حملوں میں کوئی بھی عام شہری ہلاک نہیں ہوا۔ ایمرسن کا کہنا تھا کہ 2013 میں پاکستان کے قبائلی علاقوں میں کل 27 ڈرون حملے ریکارڈ کیے گئے، جبکہ 2010 میں سب سے زیادہ 128 ایسے میزائل حملے ہوئے۔ پاکستانی قانون ساز شیخ روحیل اصغر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ ڈرون حملے مکمل طور پر بند ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ کے باوجود ڈرون حملوں میں شہری ہلاکتوں کی تعداد سے متعلق ابہام برقرار رہے گا۔
میرے خیال میں اس پہ کنفیوژن رہے گی، اور یہ جب تک سامنے چیز کنکریٹ بیسیکلی وہاں کے رہائشی جو ہے وہ آگے آگے بڑھ اس کو نہیں ایکسپوز کرتے، اس وقت تک تو یہ معاملہ صرف یہی رہے گا کہ بس ایک ہے لیکن اس کی تعداد کیا ہے یہ کوئی بتا نہیں سکے گا۔ کیونکہ پچھلے دنوں میں جو ایک خبر رہی تھی تھرو دی انٹیریئر منسٹری، اس میں جو سیویلین اموات تھی اس کی جو تعداد تھی وہ کم دکھائی گئی، کیونکہ اس پہ تو کافی
تجزیہ کار حسن عسکری کہتے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں اور عام لوگوں میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے۔
دیکھیے انٹرنیشنل باڈی کی رپورٹ ہے، لہٰذا انٹرنیشنل لیول پہ اس کی بات کو زیادہ غور سے جو ہے وہ سنا جائے گا۔ دیکھیے یہ جو جنگ ہے یہ نان کنونشنل جنگ ہے، اس میں جو سپاہی ہوتا ہے وہ یونیفارم نہیں پہنتا جو جنگ لڑتا ہے۔ جنگجو جو ہے دن میں بندوق اٹھاتا ہے، کاروائیاں کرتا ہے، ادھر بم چلاتا ہے، ادھر بندوق چلاتا ہے، شام کو وہ بندوق کو ایک طرف رکھ کے وہی اسی سیویلین کپڑے میں آ کے وہ گھر میں سو جاتا ہے۔
حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے طالبان سے مذاکرات کے عمل میں مصروف ہے، اور اس عمل کے دوران ذرائع ابلاغ کے مطابق پاکستان نے امریکہ سے ڈرون حملے نہ کرنے کو کہا ہے۔ تاہم پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان یہ کہہ چکی ہیں کہ پاکستان نے ڈرون حملوں میں کمی کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ان کی مکمل بندش کا مطالبہ کیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
نیو یارک کی ایک عدالت نے بھارتی سفارتکار دیویانی کھوپرا گڑے کے خلاف جال سازی کے الزامات یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیے ہیں کہ فرد جرم عائد کیے جانے کے وقت انہیں مکمل سفارتی استثناء حاصل تھا۔ اس خبر کی تفصیلات بتا رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
ایک امریکی عدالت نے بھارتی سفارتکار دیویانی کھوبرا گڑے پر لگائے گئے ویزا فراڈ کے الزامات مسترد کر دیے۔ اس سے کھوبرا گڑے اور ان کے اہل خاندان کو بڑی راحت ملی ہے۔ جج نے اپنے فیصلے میں کہا کہ 9 جنوری کو جب خاتون سفارتکار پر الزامات عائد کیے گئے تھے انہیں سفارتی استثناء حاصل تھا۔ تاہم عدالت نے یہ بھی کہا کہ استغاثہ فیصلے کے بعد دیویانی کے خلاف نئے شواہد پیش کر سکتا ہے۔ بھارت نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے ایک اچھا قدم قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سید اکبر الدین نے جمعرات کے روز ایک بیان میں کہا کہ اس بارے میں ہونے والے فیصلے کا ہمیں علم ہوا ہے۔ حکومت نے اپنے وکلاء سے کہا ہے کہ وہ فیصلے کا باریکی سے جائزہ لیں اور اس کے مطابق مشورہ دیں۔ سید اکبر الدین نے کہا کہ فیصلے کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ہی ہم اس پر مزید رد عمل ظاہر کر سکیں گے۔ دیویانی کھوبرا گڑے کو گزشتہ سال 12 دسمبر کو ویزا فراڈ اور اپنی گھریلو خادمہ کو انتہائی کم اجرت دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان کی جامع تلاشی لی گئی تھی، جس کے بعد بھارت اور امریکہ کے مابین سفارتی کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ امریکہ نے دیویانی کو بھارت واپس بھیج دیا تھا اور بھارت نے بھی ایک امریکی سفارتکار کو یہاں سے واپس کر دیا تھا۔ دیویانی کے والد اتم کھوبرا گڑے نے فیصلے پر اپنی خوشی ظاہر کی اور بھارتی حکومت کا شکریہ ادا کیا، لیکن دیویانی اب ایک دوسرے معاملے میں پھنستی نظر آ رہی ہیں۔ حکومت کے ذرائع کے مطابق ان کی دو بیٹیوں کے پاس، جو کہ 4 اور 7 سال کی ہیں، امریکی اور بھارتی دونوں ملکوں کے پاسپورٹ ہیں، جو کہ بھارتی قوانین کے مطابق جرم ہے۔ ان کی دونوں بیٹیاں اور ان کے شوہر بھی، جو کہ امریکی ہیں، سر دست امریکہ ہی میں مقیم ہیں۔ دیویانی اس وقت بھارتی وزارت خارجہ میں تعینات ہیں۔ انہوں نے اس معاملے پر رد عمل ظاہر کرنے سے انکار کیا ہے۔ سہیل سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
دنیا کی جدید ترین فوجی ٹیکنالوجی اس ہفتے ایشیائی پانیوں میں ملائیشیا کے گمشدہ طیارے کو تلاش کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، لیکن 6 روز گزرنے کے بعد بھی اس پراسرار گمشدگی کا سراغ نہیں ملا۔ چینی ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ بیجنگ نے نیوی کے 4 جہاز، تلاش کے غیر فوجی 4 بحری جہاز اور متعدد طیارے تعینات کیے ہیں، جو چین کی سب سے بڑی تلاش کی مہم ہے۔ امریکہ نے اپنے 2 تباہ کن بحری جہاز خلیج تھائی لینڈ بھیجے ہیں۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ وہ سی ہاک ہیلی کاپٹر بھی استعمال کر رہا ہے۔ چین، امریکہ اور ملائیشیا ان 12 ملکوں کے ساتھ شامل ہیں جو اس لاپتہ جہاز کا سراغ لگا رہے ہیں۔ مشرقی افریقی ملک جنوبی سوڈان میں اپنی فوجی بھیجنے پر رضامند ہو گئے ہیں تاکہ حکومت اور باغی فورسز کے درمیان نازک فائر بندی کے نفاذ میں مدد کی جا سکے۔ یہ اعلان جمعرات کے روز مشرقی افریقی علاقائی بلاک ایگارڈ نے ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا میں ایک سربراہ اجلاس میں کیا۔ وائس آف امریکہ کی اس اجلاس کی خبریں بھیجنے والے نمائندہ مارتھے وینڈ وولف نے بتایا کہ یہ فوجی ایگارڈ کے فائر بندی کے نگرانوں کی حفاظت بھی کریں گے اور انہیں تیل کی تنصیبات کے تحفظ کے لیے بھی تعینات کیا جائے گا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات ان کی اس رپورٹ میں۔ مشرقی افریقی ممالک ایگارڈ کے رہنماؤں نے جمعرات کو ادیس ابابا میں ملاقات کی اور جنوبی سوڈان میں امن قائم کرنے کے لیے آئندہ اقدامات پر بات چیت کی۔ ایگارڈ کے اعلی ثالث سیوم میسفین نے کہا ہے کہ مشرقی افریقی ممالک سے فوجی دستے جنوبی سوڈان میں اپریل کے وسط تک تعینات کر دیے جائیں گے، مگر انہوں نے دستوں کی تعداد کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی۔ انہوں نے کہا،
We should not wait until all the countries prepare and tell you that they send.
ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ تمام ممالک اپنی تیاریوں کو مکمل کریں اور آپ کو بتائیں۔ عام طور پر اقوام متحدہ کے مشن پہلے کیمپ تیار کرتے ہیں اور پھر انہیں دستے بھیجنے میں 6 سے 9 ماہ کا وقت لگتا ہے۔ ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جتنا جلدی ممکن ہو اس پروگرام پر مؤثر عمل درآمد دیکھنا چاہتے ہیں۔ کینیا، ایتھوپیا اور روانڈا اپنے دستے بھیجیں گے اور ممکنہ طور پر جبوتی بھی، اور تمام ممالک سے کہا گیا ہے کہ وہ مزید دستے تیار رکھیں تاکہ بوقت ضرورت انہیں جنوبی سوڈان بھجوایا جا سکے۔ جنوبی سوڈان میں دسمبر سے ایک سیاسی تنازع کے بعد سے صدر سلوا کیر کے حامی فوجی ان باغیوں سے لڑ رہے ہیں جن کے بارے میں خیال ہے کہ انہیں سابق نائب صدر ریک ماچار کی حمایت حاصل ہے۔ جنوری میں جنگ بندی کے ایک معاہدے پر اتفاق ہوا تھا، مگر دونوں فریق بارہا اس کی خلاف ورزی کر چکے ہیں۔ سیوم کا کہنا ہے کہ اجلاس میں افریقی رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ استحکام پیدا کرنے والے دستوں کی ایک ذمہ داری جنگ بندی کے نگرانوں کو تحفظ فراہم کرنا ہوگا۔ مشرقی افریقی ممالک نے جنوبی سوڈان میں تحفظ اور استحکام کرنے کی غرض سے اپریل کے وسط تک فوج کی تعیناتی کے لیے درخواست افریقی یونین اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھجوا دی ہے۔ اگر اس کی منظوری ہو جاتی ہے تو ان دستوں کی تعیناتی کے لیے عالمی برادری مالی امداد فراہم کرے گی۔ ندیم یعقوب، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ بین الاقوامی کمیونٹی جنوبی سوڈان کو خبردار کر رہی ہے کہ اگر وہاں جاری تنازع کو جلد ختم نہ کیا گیا تو وہاں ایک قحط کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ادیس ابابا میں مشرقی افریقی ملکوں کی ایک سربراہی اجلاس سے نامہ نگار مارتھے وینڈر وولف کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
جنوبی سوڈان کی حکومت اور باغی فورسز نے جنوری میں عداوتوں کے خاتمے کے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، لیکن لڑائی جاری ہے اور ادیس ابابا میں امن مذاکرات میں بہت معمولی پیش رفت ہوئی ہے۔ جمعرات کو مشرقی افریقی بلاک کے ایک غیر معمولی سربراہی اجلاس کے دوران امریکہ کے خصوصی سفیر ڈونلڈ بوتھ نے، جو جنوبی سوڈان کے متحرک دھڑوں کے درمیان امن مذاکرات کے لیے ثالثی کر رہے ہیں، صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس بارے میں انتہائی مایوسی ہوئی ہے کہ کوئی بھی فریق فائر بندی کا احترام نہیں کر رہا۔
This failure has led to thousands of additional deaths and an ever worsening humanitarian situation.
اس ناکامی کے نتیجے میں مزید اموات واقع ہوئی ہیں اور انسانی ہمدردی کی صورتحال اتنی زیادہ خراب ہو رہی ہے جتنی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، جبکہ جنوبی سوڈان کو ایک ممکنہ قحط کا سامنا ہے۔ یہ الفاظ تھے امریکہ کے خصوصی سفیر ڈونلڈ بوتھ کے۔ جنوبی سوڈان میں بارشوں کا موسم قریب ہے، لیکن بہت سے کھیتوں میں ابھی تک بیجائی نہیں ہوئی ہے کیونکہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر جا چکے ہیں اور انہیں ڈر ہے کہ اگر وہ واپس آئے تو ان پر حملہ ہوگا۔ جنوبی سوڈان کے 8 سے 5% باشندوں کے بارے میں خیال ہے کہ وہ کاشتکاری کرتے ہیں اور لائف سٹاک اور زراعت پر انحصار کرتے ہیں۔ اب جبکہ چند ہفتوں میں مانسون کا موسم شروع ہو جائے گا، قرن افریقہ کے لیے یورپی یونین کے خصوصی سفیر الیگزینڈر رانڈوس کہتے ہیں کہ ایک قحط سے بچنے کے لیے ہنگامی کاروائیوں کی ضرورت ہے۔
If people cannot go and plant, there will not be sufficient stocks.
اگر لوگ وہاں نہیں جا سکتے اور فصلیں نہیں اگا سکتے تو چند ماہ میں کافی غلہ دستیاب نہیں ہوگا۔ ایک ایسے ملک میں جو اتنا زیادہ گنجان آباد ہے اور جس کی معیشت غلہ بانی پر مبنی ہے، لائف سٹاک کی ایک بڑی تعداد ختم ہو جائے گی۔ یہ انتہائی اہم ہے کہ تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں۔ یہ الفاظ تھے قرن افریقہ کے لیے یورپی یونین کے خصوصی سفیر الیگزینڈر رانڈوس کے۔ جنوبی سوڈان میں صدر اور ان کے سابق نائب صدر کی فورسز کے درمیان لڑائی کے باعث ہزاروں لوگ ہلاک اور لگ بھگ 10 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ شام کا قیمتی ورثہ جنگ کے باعث تباہ ہو رہا ہے۔ بدھ کے روز مسٹر بان نے یہ بیان اس وقت دیا جب شام کے صدر ایک غیر معمولی دورے میں عوام میں دکھائی دیے اور انہوں نے جنگ سے بے گھر افراد سے ملاقات کی۔ اقوام متحدہ نے شام کی تاریخی مقامات پر بھی توجہ دلائی ہے جو جنگ کے میدان میں تبدیل ہو گئی ہیں، جس سے ملکی تاریخ اور شناخت کو خطرہ ہے۔ جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے کہا ہے کہ روس اگر یوکرین کے بحران میں اپنی مداخلت بند نہیں کرتا تو اسے بڑے پیمانے پر سیاسی اور اقتصادی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جرمن پارلیمنٹ میں جمعرات کے روز تقریر کرتے ہوئے مس میرکل نے کہا کہ یوکرین کی علاقائی سالمیت پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا میں روسی فوج کشی پر مغرب اور روس کے درمیان شدید کشیدگی پائی جاتی ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے روس کو متنبہ کیا ہے کہ اگر ماسکو یوکرین کے معاملات میں مداخلت جاری رکھتا ہے تو مغرب اس پر اقتصادی پابندیاں عائد کرے گا۔ چین کے وزیر اعظم لی کیچانگ نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو اس سال درپیش وسیع اقتصادی، سیاسی اور سفارتی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے صلاحیتوں اور فہم و فراست کی ضرورت ہوگی۔ ایک تقریر میں جس میں متعدد موضوعات کا احاطہ کیا گیا، وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ اختلافات ہیں اور یہ کہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے مفادات کا احترام کرنا چاہیے۔ ہانگ کانگ سے نامہ نگار ریبیکا ویلی کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
وزیر اعظم لی کی چیانگ نے قومی پیپلز کانگریس کے اختتام پر ایک نیوز کانفرنس میں بات کی، جسے گزشتہ سال اقتصادی اصلاحات کے ایک ایجنڈے کے اعلان کے بعد ان کی پہلی نیوز کانفرنس قرار دیا جا رہا ہے۔ چینی رہنما اب اپنی معیشت کو 3 عشرے پرانے ترقیاتی ماڈل سے الگ کرنا چاہتے ہیں، جس میں بنیاد سرکاری پشت پناہی سے چلنے والے اداروں کو بنایا گیا تھا۔ اس ماڈل سے بے تحاشا دولت تو کمائی گئی، لیکن اس کے نتیجے میں بدعنوانیوں اور نااہلی میں اضافہ ہوا اور اس نے نجی کمپنیوں کے لیے بھی حالات کو زیادہ مشکل بنا دیا۔ جمعرات کے روز لی نے کہا کہ حکومت لین دین میں رکاوٹوں کو دور کر کے، جن کے لیے پہلے حکومت کی منظوری کی ضرورت ہوتی تھی، نئے نجی کاروباروں کی حوصلہ افزائی میں پیش رفت کر رہی ہے۔ ان کے الفاظ، وہ کہہ رہے تھے کہ اس سلسلے میں چین انتظامی امور کو سادہ بنائے گا اور حکومت کے اختیارات میں عدم مرکزیت کے سبب منڈی کا طریقہ کار خود بخود نافذ ہونا شروع ہو جائے گا۔ گزشتہ 30 سال کے دوران چین کی زیادہ تر اقتصادی پیداوار کا انحصار سرکاری ملکیت والے اداروں اور مقامی حکومتوں کی بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری پر رہا ہے، جو اکثر حکومتی بینکوں سے رقوم لیتے رہے۔ جب ایسے قرضوں کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا گیا تو لی نے کہا کہ گزشتہ برس صورتحال کے آڈٹ کے بعد حکومت باور کرتی ہے کہ خطرہ کنٹرول میں ہے۔ چین کو اقتصادی سست روی کا سامنا ہے، جس کے بارے میں ماہر معاشیات کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی اور اندرونی دونوں وجوہات کی بنا پر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور حکومت جس قسم کی اصلاحات کے لیے کوششیں کر رہی ہے ان میں آلودگی اور نااہلی کو کم کرنے کے اقدامات بھی شامل ہیں، جن سے ہو سکتا ہے کہ 2014 میں اقتصادی پیداوار مزید متاثر ہو۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اور سامعین اب پیش خدمت ہے امریکی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اوباما انتظامیہ کے ابتدائی دنوں سے ہی ایشیا بحر الکاہل خطے کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں بے حد اضافہ ہوا ہے۔ ایشیا بحر الکاہل خطے کے بارے میں امریکی سینٹ کی ذیلی کمیٹی کے سامنے بات کرتے ہوئے امریکی معاون وزیر خارجہ برائے امور مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل ڈینیل رسل نے کہا کہ امریکہ کی کوشش ہے کہ سفارتکاری، عوامی رابطہ کاری اور امدادی وسائل اس خطے پر اتنے جامع انداز سے خرچ کیے جائیں جتنی جامع ہمارے تعلقات کی نوعیت ہے۔ امریکی معاون وزیر خارجہ نے کہا،
From the outset, the governing principle of this administration's Asia rebalance policy...
شروع دن سے ہی ایشیا میں اوباما انتظامیہ کی دوبارہ توازن قائم کرنے کی پالیسی اپنے اتحادیوں اور دوستوں کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کرنے کی ہے۔ جمہوریہ کوریا اور جاپان کے ساتھ ہمارے تعلقات علاقائی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان تعلقات کی جڑیں ہمارے مشترکہ علاقائی مفادات، گہرے ہوتے ہوئے معاشی تعلقات، مشترکہ اقدار اور لوگوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے روابط میں موجود ہیں۔ ایک خوشحال اور مستحکم خطے کے بارے میں ہمارے نقطہ نظر کا اہم حصہ امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا کے درمیان کامیاب تعلقات کی طویل تاریخ ہے۔ امریکہ اور جاپان کے درمیان تعلقات کی اہمیت محض مبالغہ آمیزی نہیں ہے۔ یہ تعلقات ایشیا بحر الکاہل خطے میں امن اور خوشحالی کی بنیاد ہیں۔ دونوں ملک تجارت، علاقائی اور عالمی سلامتی، موسمیاتی تبدیلیوں اور توانائی سمیت کئی معاملات پر انتہائی قریبی تعاون کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے علاقائی طرز عمل، دفاعی مہمات اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کی جانے والی کارروائیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اسی طرح امریکہ اور جنوبی کوریا کے تعلقات شمال مشرقی ایشیا میں استحکام اور سلامتی کی بنیاد ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد 6 دہائیوں کے عرصے میں امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان ایک جامع نوعیت کا عالمی اتحاد قائم ہے، جس میں سیاسی، معاشی، سماجی اور ثقافتی معاملات کی ہر سطح پر تعاون کیا جاتا ہے۔ امریکی معاون وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ، جاپان اور جمہوری کوریا کے درمیان علاقائی تعاون بے حد ضروری ہے تاکہ شمال مشرقی ایشیا کے لیے ایک دفاعی ڈھانچہ ترتیب دیا جا سکے۔ خصوصاً امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شمالی کوریا کی جانب سے جن خطرات اور خطے کے دیگر حالات کی وجہ سے جس بے یقینی کا سامنا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہمارا اتحاد جتنا مضبوط آج ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ جبکہ امریکہ دونوں ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات مزید مضبوط کرنے کے لیے بہت سرگرمی سے کام کر رہا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دنیا بھر کے تقریباً تمام سمندروں میں سب سمندری کچھوے معدوم ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ یہ کچھوے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ سمندر میں گزارتے ہیں اور صرف انڈے دینے کے لیے زمین کا رخ کرتے ہیں۔ نوزائیدہ کچھوے انڈوں سے نکلنے کے فوری بعد سمندر کی جانب جاتے ہیں اور پھر کئی برسوں کے لیے گہرے پانیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ سائنسدانوں نے ان کی نقل و حرکت کی معلومات رکھنے کے لیے ان پر سیٹلائٹ ٹریکنگ آلات نصب کیے ہیں۔ نوزائیدہ سبز کچھوے بہت ننھے منے سے ہوتے ہیں اور ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں، اس لیے ان کی نقل و حرکت کی معلومات رکھنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ سائنسی جریدے پروسیڈنگز آف دی رائل سوسائٹی بی میں شائع ہونے والی ایک نئی تحقیق میں پہلی مرتبہ ان کچھووں کی نقل و حرکت اور انداز و اطوار پر رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ یونیورسٹی آف فلوریڈا کی میرین بایولوجسٹ کیٹ مینسفیلڈ اس تحقیق کی مصنفہ ہیں اور انہوں نے ہی ریموٹ سے چلنے والے یہ چھوٹے چھوٹے ٹیگ ان کچھووں پر نصب کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے، چونکہ یہ آلے شمسی توانائی سے چلتے ہیں، اس لیے خلا میں پرواز کرتے سیٹلائٹ سے ابلاغ کے لیے انہیں کسی بڑی بیٹری کی ضرورت نہیں ہے۔ کیٹ اور ان کے ساتھیوں نے 17 کے قریب ننھے منے کچھووں پر ٹیگ چسپاں کیے اور پھر انہیں ریاست فلوریڈا میں بحر اوکیانوس میں چھوڑ دیا۔ سائنسدانوں کی ٹیم نے سمندر میں چھوڑنے کے بعد ان سبز کچھووں پر 220 روز تک نظر رکھی۔ سائنسدانوں کو توقع تھی کہ یہ کچھوے سمندر کی تہہ پر تیرتے رہیں گے، لیکن سیٹلائٹ سے ملنے والی معلومات کی بنیاد پر وہ اس نظریے کی تصدیق کر سکے۔ کیٹ مینسفیلڈ کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ ڈیٹا سے شمالی بحری اوکیانوس میں کچھووں کی نقل و حرکت کے بارے میں غیر متوقع معلومات حاصل ہوئیں۔ کچھووں کا آدھا گروپ لہروں سے نکل کر بحیرہ سارگوسو میں بحری خس میں چلا گیا۔ یہ بات دلچسپ تھی، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سبز کچھوے کی نقل و حرکت کے رجحان میں تغیر آیا ہے، اور بحیرہ اوکیانوس میں پہلے سے خیال کی جانے والی ایک خاص دائرے میں گھومنے والی ان کی نقل و حرکت میں تغیر ہے۔ بحیرہ سارگوسو ان کا ایک مقبول ٹھکانہ ہے جس پر کائی اور خس تیرتی رہتی ہے، جہاں پر یہ چھوٹے سبز کچھوے خوراک کے ساتھ پناہ حاصل کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بحری خس میں ان کو گرمی بھی نصیب ہوتی ہے، اور اس پر پلنے والے دیگر اجسام ان کی خوراک بنتے ہیں۔ کیٹ مینسفیلڈ کہتی ہیں کہ بحیرہ سارگوسو جیسے ان کے گھر کی شناخت وائلڈ لائف کے تحفظ کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ کیٹ اپنی تحقیق کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے بڑے سر والے سبز کچھووں سے آگے لے جانا چاہتی ہیں، اور دیگر سمندروں میں پائے جانے والے کچھووں پر بھی تحقیق کرنا چاہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سمندری کچھوے دنیا بھر میں معدوم ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آئندہ پاکستان مخالف فلم میں کام نہیں کروں گا، اوم پوری۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
او میں لالی دے کھیتاں چ پورے دا ٹریکٹر پچاتا،
کسی نو پتا تا نہیں لگا کہ اسی پجوایا ہے۔
پھٹڑ ہو جاں تھوڑی خاطر حضور، میں تا سمندر پی کے بھی ڈکار نہ مارا، یہ تا گل ہی کچھ نہیں۔
پاکستان ان دنوں بھارتی فنکاروں کا مسکن بنا ہوا ہے۔ نصیر الدین شاہ، وینا پاتھک اور ہنس راج ہنس کے بعد اب اوم پوری اور دیویا دتا پاکستان کے دورے پر ہیں۔ اوم پوری اور دیویا منگل کو پاکستان پہنچے، جبکہ بدھ کو انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس بھی کی۔ ان کی اس گفتگو کو پاکستان بھر کے میڈیا میں خصوصی کوریج دی گئی۔ اوم پوری نے پریس کانفرنس کے دوران یہ کہہ کر پاکستانی عوام کے دل جیت لیے کہ وہ آئندہ پاکستان مخالف فلموں میں کام نہیں کریں گے۔ اوم پوری کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا تھا کہ وہ پاکستان مخالف فلموں میں کام کر کے افسردہ ہیں، اور وہ عزم کرتے ہیں کہ آئندہ اس قسم کی کسی فلم میں کام نہیں کریں گے۔
قانون نے بھی شادی کے لیے کم سے کم عمر طے کی ہے، زیادہ سے زیادہ پر کوئی بندھن نہیں ہے قانون میں۔
کائے کو اتنا چلا رہا ہے، یہ سب مجھے زبانی یاد ہے، وقت برباد مت کرو، جلدی سے مجھے سندر، سشیل اور ٹکاؤ لڑکی دکھاؤ۔
یہ چلے گی؟
نہیں، اتنی کم عمر کی نہیں، خطرہ۔
خطرہ؟
ارے ہو سکتا ہے سالوں پہلے میں نے اس کی ماں کو دیکھا ہو، اب بیٹی کو دیکھنے جاؤں۔
یہ چلے گی؟
نہیں، اس کی ایکسپائری ڈیٹ بہت نزدیک ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لوگ بہت پرخلوص اور محبت کرنے والے ہیں، انہیں سیکیورٹی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ کچھ نالائق لوگوں کی وجہ سے دونوں ملکوں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، ایسے لوگوں کو پیار یا سختی سے سمجھانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت میں پاکستانی ٹی وی چینلز پر پابندی غلط اقدام ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔
نام بول۔
رانے۔
اور میرا نام ماتھور۔
اے گھوچو، تیرا پوچھا کیا میں نے؟ صرف رانے؟
نہیں، جناردن وشمبر رانے۔
ابے تھان کے ٹھرے، تو کیوں کودا بیچ میں؟
آپ نے مجھے میرا نام بولنے سے منع کیا تو میں نے اس کا بتا دیا، اب یہ چاہے تو میرا نام بتا سکتا ہے۔
شان بڑھتے کرتا کیا؟
اوم پوری اور دیویا دتا لاہور میں ایک سٹیج ڈرامے میں پرفارمنس کی غرض سے پاکستان آئے ہیں۔ وہ واگھا بارڈر کے ذریعے لاہور پہنچے، جہاں ان کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ استقبال کے موقع پر ان کا کہنا تھا کہ وہ لاہور دیکھنے کے طویل عرصے سے خواہش مند تھے، بالآخر آج ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ دیویا دتا نے میڈیا سے خطاب میں کہا کہ انہوں نے لاہور کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، لیکن آج اسے دیکھنے کا موقع بھی مل گیا۔
ویسے نا بڑی بری ہوئی جی آپ کے ساتھ، ہیں جی، پتہ کیا، یو شوڈ کنٹیکٹ دی ریلیٹیوز،
دے ہیو نو ریلیٹیوز۔
اپنی اگروال میم صاحب، انہیں بڑا ترس آ رہا تھا آپ پہ، کہتی یہی ہوتا ہے جب آپ ہو جاؤ گریڈی۔
بڑی بیڈ ہے تو، میرے گھر کی بات بار مت کیا کر۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 12، بھارت میں 12:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 3 بجا چاہتے ہیں۔ ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ इसकी एडिटर थी यास्मीन जमील, प्रोड्यूसर शहनाज नफीस और इंजीनियर ग्लेन वॉन कैलगियो। अपने मेज़बान नदीम याकूब को आप इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।